मूर्ख में बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है पैसा करंट लगाते
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी, मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, प्रोड्यूसर हमारी सादिया असद, और कहानियाँ हमारे पास 3 हैं आज, उनकी तफसील मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे। आप लोग जो टेलीफोन नंबर हमें भेजते हैं कहानियों के साथ, आप या तो उन पर फ़ोन नहीं उठाते, और या आपके टेलीफोन नंबर ऐसी जगह हैं जो ब्लॉक रहते हैं टेलीफोन, मुझे मालूम नहीं। बस ना आज ही के दिन मैं 2 आपको नाम बताती हूँ। शाजिया कौसर साहिबा ने रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से हमें अपनी कहानी भेजी थी, और मैं उनको बताना चाह रही थी कि कहानी ज़रा तफसील से लिखी है आप, और कहानी अच्छी है, नशर होगी, लेकिन कई हफ्तों से कोशिश के बावजूद आप फ़ोन नहीं उठाती। तो अब होता ही है कि कितनी दफ़ा ट्राई कर सकते हैं मैं या सादिया, तो फिर आखिर में ये होता है कि वो कहानियाँ नशर होने से रह जाती हैं और आप लोग नाराज़ होते हैं। दूसरी कहानी इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान से भेजी थी, बहुत दर्दनाक कहानी थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ छोटा सा मसला लिख के भेजा था। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि कहानी आप तफसील से लिखिए ताकि हम अपने प्रोग्राम में आपकी कहानी नशर कर सकें, और कहानी अच्छी है, लेकिन साथ ही आप दोनों से ये भी दरख्वास्त है कि टेलीफोन नंबर कोई ऐसा दें जिसे आप उठाते हों, बेशक वो आपका अपना ना हो, किसी और का हो, लेकिन कम अज़ कम आपको मैसेज मिल जाए उसके ऊपर कि हम कब कहानी रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए इंतज़ार रहेगा, मैं मज़ीद ख़तों का भी अभी जिक्र करूँगी, लेकिन कहानियों की तरफ चलते हैं। फेसबुक पे जो लोग जाते हैं उन्होंने बड़ी ही एक इंट्रीगिंग तस्वीरें देखी होंगी, रोहान गुल साहब की हैं, जो काफ़ी दिनों तक क़ैद में रहे ऐसे लोगों की जिन्होंने फिर रिहाई के एवज तावान का मुतालबा किया, और वो कबायली इलाकों में सरकारी अफसर थे, कबायली इलाकों में सड़क तामीर कर रहे थे। तो एक फ़र्ज शनास अफसर पर उसके क़ैद के दौरान क्या गुजरी, किस तरह उन्होंने अपनी सैनिटी को बहाल रखा, ये सुनते हैं रोहान गुल की कहानी में, और उसके बाद हम रोहान साहब से कुछ बातें भी करेंगे।
अस्सलामुअलैकुम, मैं रूहान खटक, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कारक से है, और मैं NW डिपार्टमेंट में बस इंजीनियर काम कर रहा हूँ, अब भी काम कर रहा हूँ। ये मेरी जो कहानी है ये एक अजीब सी कहानी है, और मेरे ख्याल में ये मैं हौसला कर रहा हूँ कि मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। लोग ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ ये वाकई हुए हैं, लेकिन वो ये हौसला कर ही नहीं सकते। ये फिजिक जो मेरे साथ हुई है ये 2010 में हुई थी, 7 मई 2010 को। मैं खैबर एजेंसी में बस इंजीनियर काम कर रहा था हाईवे डिवीजन में। तो 2006 से 2010 तक मैं उधर ही रहा, तो मेरी ड्यूटी जो थी वो तहसील 12 में थी, और मैं उधर मुख्तलिफ डिफरेंट रोड जो है उसमें सुपरविजन कर रहा था। वहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता था स्पेशली वादी तीरा में, वहाँ पे अक्सर गवर्नमेंट लोग, बहुत कम गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिसर जाते थे, लेकिन मैं उधर काम करता था। मेरी उन लोगों से हमदर्दियाँ थी, क्योंकि वहाँ पे मैं न कोई स्कूल न कोई रोड, मैं उधर ड्यूटी कर ही नहीं सकता था उन लोगों के बगैर, जहाँ पे उन लोगों का कब्जा था, मतलब ये मिलिटेंट। मैं उनके साथ मेरे ताल्लुकात भी रहते थे फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट, बोस में अगर कोई रुकावट होती थी तो मैं उनकी मदद लेता था, और उनको भी पता था कि इसमें काम के अलावा मैं इसमें जासूसी करनी है और मैं कोई और काम करना है। तो 7 मई को 4 साल से मैंने उधर गुजारे, इससे पहले भी मुझसे 3 अटैक हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। मिशन जो था मेरा वहाँ पे प्रोजेक्ट ठीक तरीके से गवर्नमेंट फंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। तो 7 मई 2010 को मैं हद मामूल पिशावर से निकला वादी तीरा के लिए, तो ये 4-5 घंटे का सफर है पिशावर से, क्योंकि रोड कटे हैं। तो एक दिन मैंने उधर हमने गुजारा, बारिश हो रही थी। दूसरे दिन को शाम को ये लोग मेरे हमारे पास आए, तो वो हमें उधर से हमें उठाया, फिर हमने उनसे कहा कि चलो आप लोगों ने हमें उठाया, हमें नमाज के लिए मतलब छोड़ो अभी, तो हमारा आप हम तो आप लोगों के कब्जे में हैं, लेकिन उन्होंने कहा, इनकार किया। फिर हमें मतलब एक के हवाले किया, दूसरे ग्रुप के हवाले किया, तीसरे ग्रुप, इस तरह आखिर में जो है ना तकरीबन 12-1 बजे के करीब जहाँ पे उन्होंने हमें रखना था वहाँ हमें पहुँचाया। रास्ते में वहाँ हमें धमकियाँ भी दे रहे थे कि آپ لوگوں کا مطلب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ہم آپ کا سر جو ہے نا وہ کاٹیں گے. اس طرح میں نے ان سے کہا کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. جہاں انہوں نے ہمیں رکھا وہ سیو کے سنکٹا مطلب وہاں پہ انہوں نے وہ کھدائی کی تھی پہاڑ کے اندر, تو ادھر ہمیں رکھا. ادھر 10-11 اور بھی بندے تھے اور میرے ساتھ میرا ایک اور بھی کلیگ تھا, لیکن لوگ اس وقت جو تھا وہ ایک کنٹریکٹر کے ساتھ کام کرتا تھا. بس مطلب وہ میں تو سرکاری وہ تھا لیکن وہ کسی کنٹریکٹر کے ساتھ کام کرتا تھا, میرا دوسرا ساتھی. پھر تقریباً 1 بجے کے قریب شراب کو ہم ادھر پہنچے تو ہمیں وہ بیڑیاں لگوائی گئی اور دھمکیاں دی تھیں, تو لیکن ہم اتنے تکے ہوئے تھے, پورا دن ہم نے کام کیا تھا کہ ہم اتنے تکے ہوئے تھے کہ بس ہم چاہتے تھے کہ چلو موت سے پہلے آدھا گھنٹہ آرام کر لیں. صبح ہوئی, صبح اور بندے کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملائے, وہ ہم سے ڈر رہے تھے اور ہم ان سے ڈر رہے تھے, لیکن پھر تعارف ہوئی. اور میں جب پہلی دفعہ صبح کھڑا ہوا یہ بیڑیاں, مجھے بہت سخت پتہ چلا کہ ایک آزاد انسان کتنا مجبور بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آنکھوں سے آنکھ تک سے. لیکن میں اس بات پہ رویا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ کا امتحان ہے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ مجھ سے ایسے وقت میں میرا امتحان آیا ہے کہ میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا. مطلب کمرے کے اندر کپڑا نہیں تھا, وہ غار تھا, اس کے اندر میں پورا دن دروازہ بند ہوتا تھا تو میں بہت تنگ ہوتا تھا, بہت زیادہ میں تنگ ہوتا تھا. تو اس درمیان جو مطلب اس دوران وہ ہمارا جو ہمارے لیے جو کوکنگ کرتا تھا ہم ہی میں سے, وہ مطلب ریلیز ہو گیا, انہوں نے ریلیز کیا. تو ابھی کوکنگ مطلب کسی کوک کی ضرورت تھی, تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے رحم کہا کر مجھے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہی کوکنگ کریں گے. اگر کہ میں نہیں کر سکتا تھا, مجھے چائے کے علاوہ میں کتنی بنا سکتا تھا, تو مطلب کوکنگ کے بہانے میں 1-2 گھنٹے میں آسمان کو دیکھ سکتا تھا. آسمان میں جب ہم نے جب باہر نکلتا تھا تو میں آسمان میں وہ ڈرون کو گھومتی ہوئی دیکھتا تھا. اس وقت دو ڈرون اٹیک بھی ہوئے تھے. تو میں جب یہ کوکنگ ختم کرتا تھا اور جب میں اندر جاتا تھا تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے میری موت یہاں ہے تو غار کی بجائے میں اگر ادھر ہی میں مر جاؤں, ادھر ہی مجھے ڈرون اٹیک مجھ سے ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی. نہیں ایک دفعہ ایک میرے ایک ساتھی جدا وہ ان سے کہہ رہا تھا, یہ ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ ریڈیو تو لے آئیں کہ میں تو خبریں ہم سنیں. میں نے کہا خبروں کی کیا ضرورت ہے, بریکنگ نیوز تو آپ لوگ ہیں. تو میں خواب دیکھتا تھا, میں جب خواب دیکھتا تھا تو میں اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ کوئی رستہ نکالے گا. اور خواب بھی میں ایسا دیکھتا تھا کہ کبھی میں عمرے پہ جاتا تھا, کبھی حج پہ جاتا تھا, کبھی روزہ رسول پہ حاضری دیتا تھا. تو میں اپنے وہ ساتھی سے کہتا تھا کہ ان شاء اللہ میرے خواب جو ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. پھر مطلب وہ جو میں جہاں پہ ہم نے ادھر حالات گزارے وہ تو ناقابل برداشت. میرے خیال میں کوئی غلام سے مسلمان سے اس طرح کر نہیں سکتا. میں مجھے کوئی یقین نہیں ہے کسی طرح غلام ہو تو اس کے ساتھ اس طرح ٹریٹ میں ہوگی جس طرح انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا. لیکن میری قصور کیا تھا, قصور میرا یہ تھا کہ میں گورنمنٹ آفیسر تھا. میں اگر گورنمنٹ آفیسر نہ ہوتا تو میں ان کی میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی, مجھے کیا ضرورت تھی مجھے ادھر جانے کی. تو لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کا امیر ہمارے پاس ملنے آیا اور مجھے کہا کہ آپ اس وقت گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, آپ یہ تو منافق کی بات ہے کہ مطلب اس حالات میں کہ گورنمنٹ ان لوگوں پہ بمباری کر رہی اور آپ کو نوکری کر رہے ہو. میں نے کہا میں اگر میری وجہ سے کوئی مرغی بھی مطلب میری نوکری کی وجہ سے کوئی مرغی بھی ہلاک ہو جائے تو واقعی میں منافق ہوں, لیکن میں یہ اگر روڈ بنا رہا ہوں تو میں تو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں. اور آپ لوگوں نے بھی چاہتا کہ آپ لوگ ادھر مجھے کہا تھا کہ آپ لوگ روڈ کی سروجن کریں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں تو ادھر اگر آیا ہوں تو میں آپ لوگوں کی مطلب وہ نہیں دہانی ہوں, بعد ایک دفعہ نہیں دو دفعہ میں تو آپ لوگوں سے ملتا تھا اور آپ لوگ کہتے تھے کہ اگر روڈ بنائیں ٹھیک بنائیں تو میں تو یہ روڈ بنا رہا تھا تو یہ تو میں تو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا جاتے جاتے آخر مجھے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. میں نے کہا وہ پٹھان والی بات سے, پٹھان جو بات کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے, آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے علاقے میں کام کریں, ادھر جو ہے نا روڈ ٹھیک بنائیں, تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ابھی جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں. لیکن وہ خاموش رہا. اس کو پتہ تھا, اس کو پتہ تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو 26-27 دن کے بعد ہمیں ادھر سے رہائی ملی. ادھر جو ہمارے جسے اور ساتھی تھے وہ بہت رو رہے تھے, کیونکہ میرا جو دوسرا ساتھی تھا وہ یہ بہت مذہبی قسم کا آدمی تھا. وہ ان کو وہ یہ کہتا تھا کہ ادھر جو ہم آئے ہیں یہ تدبیر لے کے آئے ہیں, اور آپ کو ارسالے کی مہربانی ہے کہ میں آج زندہ ہوں. جس اس پوری جو میرے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی, جو جس میرے ساتھ ہوا, اس میں میرے میں نے جو اخذ جو سبق میں نے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ مطلب یہ تو لوگ کہتے ہیں, لیکن مجھے جو پتہ چلا کہ زندگی موت کا ایک دن مقرر ہے, اس سے پہلے نہیں آ سکتا. ملک کی خدمت کرے.
بہت تکلیف دہ کہانی تھی, لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ انجام اس کا بہت اچھا ہے. آپ آزاد ہیں, آپ کی اسپرٹ بھی بہت اچھی ہے. پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کو آزاد انہوں نے کس طرح سے کیا, پھر کس کے کہنے پہ کیا, کیسے کیا, کس شرط پہ کیا؟
ہمیں جب انہوں نے مطلب اغوا کیا تو ان کی مطلب کسی نے ان کو یہ انفارمیشن دی کہ یہاں پہ ایگزیکٹو آف دی ڈپارٹمنٹ آئے ہیں. تو انہوں نے جب میں اغوا کیا تو 1 کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور کچھ بندے مطلب چاہتے تھے کہ وہ بھی گورنمنٹ ریلیز کرے. تو بعد میں ان کو پتہ چلا, مطلب ان کے تو لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تو مطلب 1 کروڑ روپے ان کے پاس ہے, اور نہ اگر ان کو ہم قتل بھی کریں تو نہ گورنمنٹ بند کو ریلیز کر سکتا ہے. تو پھر انہوں نے 50 لاکھ روپے ہم سے لے لیے, ہم کے لیے 50 لاکھ.
آپ نے خود وہ 50 لاکھ جو ہے وہ ادا کیے ہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی, انہوں نے کیا اس میں مدد کی, کیا جواب دیا, کیا کہا, آپ کے رہا ہونے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟
گورنمنٹ سے مجھے یہ ذلہ بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ نے نہ پوچھا ہے جب میں آیا, تو نہ مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. جیسے میں کسی مطلب میں شادی کر گیا ہوں, مطلب اس طرح مطلب گورنمنٹ نے نہیں پوچھا. پھر میں نے اپیل بھی کی, میں نے کرپا پرسنل اپیل بھی کی کسی گورنمنٹ کو. پھر ان کی سیگنیفیکیشن بھی ہوئی ساری جو کہانی کی, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں مطلب نہ کوئی اپریسیشن دیا تھا, نہ کوئی کمپنسیشن. اور اس طرح گورنمنٹ سے مجھے بہت ذلہ ہے, بہت ذلہ, کیونکہ میں نے جو ادھر جو ملک جو گزرا تھا اسٹیٹ کی وجہ سے, گورنمنٹ آف پاکستان کی وجہ سے, لیکن حکومت سے مجھے یہ ذلہ ہے کہ گورنمنٹ نے میرا
اچھا روحان ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پر جتنے بھی دن آپ رہے, سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ یا بات کیا آپ کو لگی؟
میڈم اس سے اور تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مطلب بیریے میں ہیں. پھر ایک دفعہ میں بتاؤں گا وہ بات میں نے ادھر نہیں بتائی. ایک دفعہ میں کوکنگ کر رہا تھا تو میں بوری میں کوئی ہوئی, میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ پتھر ہے تو میں اس پر بیٹھا تھا. اس درمیان میں وہ بندہ سیل سے کہا بیوقوف آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کیا ہے, اس نے کہا آپ تم ادھر یہ مائن پہ بیٹھے ہیں. تو اس نے وہ نکالا, اس نکالا بالکل واقعی وہ ان کی ٹرین میں ویل, اور وہ آج سے 1-2 فٹ کے فاصلے پہ.
تو ہوا ہے کنا
بھئی, کچھ تو کہیے نا, کہو نہ
کہو کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا,
کچھ کہیے نا. اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے, 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے, 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سمین, نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, ٹیلی فون کا انتظار رہے گا. روحان گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی روحان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم.
کیسا لگ رہا تھا اپنی کہانی خود سن رہے تھے آپ؟ یاد آ گئی تھی ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے؟
क्या कहूँ मैडम, जिंदगी
मैं और सादिया हंस रहे थे। सादिया जो है इन्होंने आपकी कहानी रिकॉर्ड भी की थी, तो अभी आपने एक जुमला कहा था कि मैंने सोचा कि दो मरना तो है ही, तो दो ढाई घंटे की नींद ले लूं, तो जो कहते हैं ना नींद सूली पर भी आ जाती है, आपने मुहावरा सही कर दिखाया बिल्कुल, कि सो गए आप उस वक्त इतने बुरे हालात में भी नींद आ गई आपको।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं तक हुआ था ना, मुझे मतलब मैं ये सोच रहा था जब मैं मौत से मैं भूल गया था, मतलब मैंने सांस लिया था
जी,
मौत से आधा घंटे 15 मिनट रेस्ट भी कर लें,
सही बात,
क्योंकि वो तो हमें पता था कि मतलब मौत में तो आना है, ये तो मतलब मौत को हमें यकीन लग रहा था।
दूसरी जो बात आपने कही प्रोग्राम इस कहानी में कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, खबरें क्या सुनी, ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप ही हैं, तो आपके गांव के लिए इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होगी कि गांव वालों ने मिलकर आपके लिए पैसे में हिस्सा लिया ना, जो आपके लिए तावान की रकम जमा की, तो क्या नाम क्या आपके गाँव का? बड़ी खुशी की बात है। देखिए मैं यही हमेशा कहती हूँ कि एक जो आपस के साथ की ताकत होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि अगर आपके गांव वाले साथ ना देते तो शायद आपके ख़ानदान के लिए 50 लाख रुपए जमा करना बहुत मुश्किल था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम कोशिश की मैंने थोड़ी कि किसी को हम ऑफिशियल को बुला सकें, लेकिन ये कि इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन आपकी कहानी अब नशर हो गई है, फेसबुक पे भी मौजूद है, मैं फेसबुक पे रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी वक्त हम ज़रूर कांटेक्ट करें और किसी को बुला सकें और पूछें कि क्या इस वक्त आप मुझे बताइए कि कहाँ पर रही है इस वक्त, आपकी अपील कहाँ पड़ी हुई है? प्राइम मिनिस्टर के आपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में?
मैडम आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही।
मैंने कहा कि आपने जो अपील की थी ना अपने महकमे से, वो अपील कहाँ है, आप किसके पास है वो अपील?
मैंने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को भी अपील की थी, और इसकी कॉपी मैंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और साथ मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी अपील की थी, लेकिन ये अपील की पर जो इसकी अपील की पर कार्रवाई हुई वो चीफ मिनिस्टर को मैंने जो अपील की थी उसके ऊपर मतलब वो उसको प्रोसेस किया गया।
अच्छा,
लेकिन जी लेकिन अभी वो इस वजह से उसके सर्विस क्रूज में ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब प्रोविजन नहीं है कि हम आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या कंपनसेशन दे दें, तो ये चीफ मिनिस्टर अपने जितने पावर इस्तेमाल करके ऐसा कर सकता है, क्योंकि मंत्री ने कितनी भी इस तरह तो उसके साथ वाक्य नहीं हुआ था, लेकिन एक सीनियर था उसको अच्छी कारकर्दगी की बिना पर उसको प्रमोट किया गया था।
आपने तो बड़ी हिम्मत से जो है सामना किया और फिर आप लौट के आए और अब भी आप काम कर रहे हैं, तो हमें तो ये समझ में आता है एक आम सुनने वाले की हैसियत से कि कोई ना कोई ज़रूर इनाम भी मिलना चाहिए इसका, और प्रमोशन से अच्छा इनाम क्या हो सकता है एक फ़र्ज शनास अफसर के लिए, क्योंकि वो और भी मेहनत से काम करेगा। अच्छा चलिए, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसका लाइटर पहलू भी है आपकी कहानी का एक, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपको चाय बनानी आती थी, तो ये बताइए क्या क्या पकाना आ गया आपको वहाँ रहकर?
वो आटा गोंदना इस तरह आटा गोंदा जा सकता है, लेकिन मेरे जो हाथ थे वो तो सारे मतलब जो ये फिंगर टच के थे सारे जल गए थे, मुझे बता रहे थे मतलब मुझे समझा रहे थे इस तरह आटा गोंदा जाता है, मतलब वो खुद मेरे साथ गोंदते थे।
अच्छा।
और मुझे चपाती इस तरह बनाई जाती है, तो क्या कहना तो नहीं था, बस वो पीला और जला हुआ, लेकिन वो मैं उनका अभी मशहूर हूँ कि मतलब वो खाते थे मेरी खातिर से आसमान एक घंटा आधा घंटा आसमान से देख सकते हैं।
मैं तो समझ रही थी शायद आपने कुछ अच्छा पकाना सीख लिया होगा, तो बेगम साहबा की कुछ मदद करते होंगे कभी कभार खाना पकाने में। तो आपकी तस्वीर जो हमने लगाई है, बहुत प्यारी मुन्नी सी बेटी आपकी गोद में है, अब कितनी बड़ी हो गई वो, और नाम क्या है
इसका? हम रेफा है, रेफा आलम।
अच्छा, तो आप किस तारीख को रिहा हुए थे?
मैं 27 दिन मैंने उधर गुजारे, और मेरे ख्याल में जुमरात का दिन था, जून 2 या 3 जून इस तरह, 7 मई को हम इधर से पिशावर से निकले, और 27 दिन के बाद हम उधर से रिहा हुए, जून 2 या 3 जून थे,
14 में पिछले साल।
जी, 2010 में।
अच्छा 2000, तब तो कई साल हो गए आपकी, आपको तो बाकायदा एनिवर्सरी मनानी चाहिए उसकी, एक अपनी रिहाई की याद का।
آپ لوگ کی مہربانی میں ہوا تھا, میرے سمجھ میں کور ہوں کہ انہوں نے مطلب 5 سال پورے ہونے سے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں کسی کو سناؤں, تو وائس آف امریکہ میں اس کا میں واقعی ان کا میں مشکور ہوں, آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک مطلب اگر اس مہینے نہیں تو مطلب قریب مطلب 5 سال پورے ہونے پہ آپ لوگوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا, میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں. اور میرا دل کا دل کی جو آواز تھی, دل کا جو دل کا جو دوست بنا ہوا تھا وہ میں نے مطلب وہ لوگوں کے لیے سنایا, اور
میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جی آپ کی اس کہانی نے بہت سے لوگوں کے دل پہ اثر ڈالا ہوگا, کیونکہ دیکھیں آپ مذہبی آدمی ہیں اور اسلام جو بات ہمیں سکھاتا ہے اپنے فرض کو ادا کرنا ایمانداری سے, یہ خود ایک عبادت ہوتی ہے, اور آپ نے ظاہر ہے کہ اپنا فرض بڑی ایمانداری سے نبھایا اور ایک خطرناک علاقے میں کام کیا آپ نے, اور دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس علاقے میں امن ہو جائے, کیونکہ جو آپ سڑکیں بنا رہے ہیں وہ وہیں کے تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں, اور میرا خیال ہے عام آدمی تو سمجھتا بھی ہے اس بات کو کہ اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے, لیکن ظاہر ہے کہ جو انتہا پسند ہیں وہ یہ باتیں نہیں پسند کرتے, اور انہوں نے آپ کو اغوا کر لیا. تو اب کیا, اب آپ وہیں اسی محکمے میں کام کر رہے ہیں, کہاں پہ اب کیا کام کرتے ہیں آپ؟
جی میں اسی ڈپارٹمنٹ میں اسی سبزیوں کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں.
اچھا
جی,
تو ڈر لگتا ہے اب آپ کو؟
نہیں ڈر تو نہیں لگتا, مطلب مجھے تو کہانی بھی نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے یہ بات مجھے مطلب مجھ ہو گئی, مجھے سبق کا یقین ہو گیا کہ موت کی ایک دن جو ہے موت کا ایک دن مقرر ہے, اس سے میں پہلے آ سکتا ہے اور بعد میں آ سکتا ہے, لیکن مجھے جس بات سے ڈر لگتا ہے وہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ موت میں تو آنا ہے, لیکن میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے عمل ایسے ہیں کہ نہیں, کہ میں اللہ تعالیٰ کو مطلب اس عمل کے ساتھ جو میں اب کر رہا ہوں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میری کیا حالت ہوگی, مطلب میں اس سے نہیں ڈرتا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں.
درست. تو روحان صاحب بہت شکریہ, میری خواہش تو تھی کہ سننے والے کچھ سوالات کے ساتھ آتے, لیکن میرا خیال ہے آپ کی کہانی ایسی تھی کہ ہر ایک کو دل کو لگی اور اس میں پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی آپ کی کہانی میں, بڑی تفصیل سے آپ نے کہانی سنائی. تو ہم انشاءاللہ آپ کی کہانی کا اپ ڈیٹ کریں گے بہت جلد, جیسی کسی سے بات ہوتی ہے آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی اس اپیل کا کیا فیصلہ ہوا. اور چلیے اب آپ بھی ہمارے ساتھ ایک اور کہانی سنیے, یہ ہمیں بھیجی ہے غلام عباس چانڈیو صاحب نے, ان کی بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے. آج کی کہانیوں میں کچھ میں نے ایسی کہانیاں ہیں کہ جو خود بخود اپنے ایک منطقی انجام کو پہنچی ہیں. تو مظفر گڑھ پنجاب سے غلام عباس چانڈیو صاحب کی کہانی سنتے ہیں.
یہ سن 1980 میں ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا تھا. اس وقت میری عمر 10 سال تھی. میرے نانا جان, خالہ اور میرے والدین ایک اکٹھے ہی قدیمی حویلی میں رہتے تھے. تینوں خاندان پر مسرت زندگی بسر کر رہے تھے. ہماری کوئی ذاتی زمین نہیں تھی, اس لیے ہمارے مکان سرکاری زمین میں بنے ہوئے تھے. ہمارے نزدیک ایک پٹواری رہتا تھا جو بعد میں ضلع دار بن گیا. ضلع دار کو اپنی نوکری اور جائیداد پر بڑا فخر تھا. ضلع دار ہمسایوں اور رشتہ داروں کو کم تر سمجھتا تھا. جس سرکاری زمین میں ہمارے کچے مکان بنے ہوئے تھے, ضلع دار کہتا تھا کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے. ضلع دار بہت سنگ دل اور ظالم انسان تھا. ضلع دار کہتا تھا کہ برائے مہربانی آپ تمام گھر والے جس حویلی میں, یعنی ہم قدیمی حویلی میں رہتے تھے کہتا تھا کہ ورنہ دھکے دے کر نکلوا دوں گا. یہی جھگڑا تقریباً 8 سال چلتا رہا. آخر کار جس بات کا خوف تھا وہی ہوا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ضلع دار چند سپاہیوں کے ہمراہ شام 6 بجے, سردیوں کا موسم تھا, ہمارے گھر پر حملہ کر دیا. ہمیں زبردستی گھر سے باہر کر دیا. ہم بے سر و سامان راستے وقت روتے چلاتے ہوئے ہمسایوں کو ہاں رات بسر کی. میرے نانا جان نے عدالت کا سہارا لیا. ہمیں عدالت کے ذریعے کوئی انصاف نہ ملا. اس وقت کی حکومت نے ضلع دار کے حق میں فیصلہ دے دیا. ضلع دار اپنی فیملی کے ہمراہ ضلع مظفرگڑھ تحصیل جتوئی نقل مکانی کر گیا۔ سن 1982 میں حکومت پاکستان نے سرکاری زمین یعنی جس میں ہمارے مکان بنے ہوئے تھے زمین کی نیلامی کا اعلان کیا۔ ضلع دار کے علاوہ چند آدمیوں نے نیلامی میں حصہ لیا۔ نیلامی کے ذریعے زمین کا اصل مالک کوئی اور آدمی بن گیا۔ ضلع دار کو زمین نہ ملنے کی وجہ سے بہت ہی صدمہ ہوا۔ کل 2 ایکڑ زمین تھی۔ 8 سال کے بعد بیماری کی وجہ سے ضلع دار واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ ضلع دار کو معدے کا کینسر لاحق ہو گیا۔ معدے کے کینسر کی وجہ سے ضلع دار کو موت واقع ہوئی۔ یوں ایک سنگ دل انسان کا خاتمہ ہو گیا۔ ضلع دار کے فوت ہونے کے 5 سال بعد ضلع دار کی تمام جائیداد جو اس نے غلط طریقے سے اکٹھی کی تھی اس کی اولاد نے تمام جائیداد فروخت کر کے ہمیشہ کے لیے نقل مکانی کر گئے۔ سن 1995 میں یعنی 95 میں میں نے ابن سینا طبیہ کالج ملتان جو پنجاب میں داخلہ لیا۔ 5 سال کے بعد طبیہ کالج سے کورس مکمل کیا یعنی فاضل طب و جراحی یعنی BEMS۔ سن 1903 میں میں نے مطب کا یعنی کلینک کا آغاز کیا یعنی یونانی میڈیسن کی پریکٹس شروع کی جو اب تک جاری ہے۔ غریب اور نادار غریبوں کا بغیر فیس کے ذریعے علاج کرتا ہوں۔ میرا گاؤں بہت ہی پسماندہ ہے۔ ایمرجنسی کی حالت میں ملتان یا بہاولپور جانا پڑتا ہے۔ تقریباً 3.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاقے میں ایک فری ڈسپنسری بنوانا چاہتا ہوں تاکہ غریب اور نادار مریضوں کا علاج فری ہو سکے۔ اس کے علاوہ میں ایک پنسار سٹور یعنی ہربل میڈیسن کا سٹور بنانا چاہتا ہوں۔ پنسار سٹور کی کمائی ڈسپنسری پر خرچ کرتا رہوں گا۔ میری سرمایہ دار لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے نیک کام میں میری مدد کریں۔
یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں نے حویلی بنائی تھی اس جگہ پر تو کیا اس وقت اجازت تھی کہ آپ سرکاری زمین پر بغیر کسی لکھت پڑھت کے مکان بنا لیں؟
ہاں باجی بالکل بالکل، حکومت کی طرف سے اجازت۔ تقریباً ہم نے نا جس حویلی میں رہتے تھے تقریباً ہم اس حویلی میں 30 سے 40 سال پہلے ہمارے والدین نے جو ہے نا میرے نانے نے میرے خالو نے مکان وغیرہ بنائے تھے۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
تو غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم غلام عباس صاحب۔
وعلیکم السلام باجی۔
ویسے تو سعدیہ نے آپ سے بالکل وہی سوال پوچھ لیا جو میں پوچھنا چاہتی تھی زمین کا، کیونکہ میری تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ اب بھی اسی جگہ رہتے ہیں یا آپ لوگ کہیں اور چلے گئے؟ یہ جو آپ کی حویلی تھی کون سے علاقے میں تھی؟
جو ہماری حویلی تھی نا یہ ضلع مظفرگڑھ تحصیل جتوئی تھی۔
تو بستی چانڈیا میں نہیں تھی، یہ کسی اور بستی میں تھی؟
نہیں نہیں، پہلے جو ہم رہتے نا وہ سرکاری زمین تھی جس میں پٹواڑی تھی، سرکاری زمین میں رہتا تھا ہم بھی، وہ ہمارا ہمسایا تھا بالکل وہ بھی۔ اب جو ہے نا اب جو ہے نا ہماری اپنی زمین ہے تقریباً 3 کنار، میری اپنی ذاتی زمین ہے، وہیں پر میرا مکان ہے۔
اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی سرکاری زمین کی نیلامی ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں نیلامی میں حصہ لیا اور نہ آپ کو مل جاتی؟
ہاں جو ہے نا ہم جو بہت ہی غریب تھے اس وقت بھی، اس وقت بھی ہم بہت ہی غریب ہیں آدمی۔
اچھا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے پڑھا، آپ نے کامیابی حاصل کی، اور جن لوگوں نے بےمانی کی تھی ان کو خدا کی طرف سزا ملی اس بےمانی کی، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ، اللہ کا شکر ہے آپ کے بچے گھر والے سب آپ لوگ خیریت سے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ تو کیا آپ کا جو ڈگری ہے اس میں، کیا مجھے تھوڑا سا بتائیے اس ڈگری کے بارے میں کہ کس طرح کا علاج ہوتا ہے اس میں؟
हाँ, इसमें जो है ना ये हर्बल मेडिसन होते जो है, जैसे या बादान या सौंफ वगैरह या इलाची वगैरह, इसी तरह का हम इलाज करते हैं।
अच्छा, हिकमत यानी
करछी दिया है हम दर्द के, इसके अद्वात वगैरह हम जो है ना बने बनाए देते हैं या अपनी तरफ से खुद बनाकर मैं तो मरीज को मैं देता हूँ मैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, हर्बल की बात हुई है तो बहुत सारे लोग, मैं हेल्थ के भी कुछ प्रोग्राम करती थी तो अक्सर जो पाकिस्तान से लोग बहुत पूछते थे वो डायबिटीज जो होती है, शुगर का जो बीमारी है, उसके लिए पूछते थे कि करेले खाने से शायद फायदा, क्या ये सच है, करेले खाने से डायबिटीज में फायदा होता है?
बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बाकी फायदा है। करेला जो है ना ये शुगर के लिए बहुत ही अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है।
तो अब तो यहाँ अमेरिका में भी करेले का जूस मिलता है दुकानों पे, कईयों पे, तो करेले का जूस वैसे पता नहीं कड़वा होता होगा बेइंतहा, लेकिन जूस पीना चाहिए, करेले खाने चाहिए।
अगर इनको ना करेलों को अगर सुखाकर फिर उनका सफू बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो सब बेहतर है।
अच्छा, बस ऐसे ही फांक लिया जाए वो सफू।
इसके बाद जो है ना गुड़मार एक बूटी होती है, उसके बाद जामन का तुखम जो होता है ना वो भी इस्तेमाल किया जाता है, कश्मीर जिसे हम धनिया का कहते हैं।
अच्छा, तो चलिए हमारे
इस्तेमाल किया जाए।
अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं बच्चे सारे आपके?
मेरे बच्चे जो है ना 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 छोटी बच्चे, जो बड़ा बच्चा है ना ये तकरीबन 16 से 18 साल का, लेकिन उसको ना एटीलेक्स यानी मिर्गी का जो है ना मार जो लाइक है।
अच्छा, तो उसका कोई इलाज नहीं है क्या?
इलाज उसका जो ना पहले मैंने बाल पर डॉक्टर है उसे मैंने दिखाया, उससे वो ठीक नहीं हुआ।
अच्छा।
उसके बाद फिर मैंने अपनी तरफ से उसका इलाज किया, अब अल्लाह की मेहरबानी अब 1 साल हो गया उसे दौरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन मेडिसिन अभी बिल्कुल जारी है, 3 साल उसका कोर्स होगा, 3 साल मुकम्मल।
अच्छा, तो मुझे खुशी है कि आप एक अकलमंद इंसान है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ये भी देखा है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ये कहा जाता है कि इस पे तो कोई असर हो गया और उस बच्चे को पीटा जाता है, मारा जाता है, जो भी मरीज होता है, बजाय इसके कि उसे मोहब्बत का सलूक किया जाए, अपनी तरफ से वो उनको लोगों ने ये पढ़ा दिया है कि आप जिन को किसी को मार रहे हैं जिसके ऊपर आ गया है। तो बहुत मुझे अफसोस होता है कि जब इल्म ना होने की वजह से, ख़ास तौर पर एक आदमी जो बीमार है उसके साथ ये सलूक किया जाता है। तो आप इस तरह की भी लोगों को ना बातें बताया कीजिए कि बीमारी जो है वो उसको ये नहीं समझना चाहिए आसेब है, बीमारी बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा चलिए, खुशी हुई मुझे, हम आज की कहानियों में अच्छी बात यह है कि आप सब की कहानियाँ एक तरह से अपने मंतकी अंजाम को पहुँची, जैसे आपके दिल में जो सदमा था वो चला गया क्योंकि आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि जिन लोगों ने आपको तंग किया था उन्हें सज़ा मिली उसकी ना, तो आपने कहा है, अपील की है कि जो मुखय्यर लोग हैं वो कुछ मदद करें। मैं चाहूँगी कि आपका क्या, एक दफ़ा फिर अपनी बस्ती का और गाँव का नाम बताइएगा मुझे, बस्ती पता बताइएगा अपना, बस्ती चांडिया।
हाँ, बस्ती चांडिया, जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील जतोई।
और आपकी कोई बाकायदा क्लिनिक आपने बना रखा है या वैसे घर में करते हैं मतलब अपना?
नहीं, यहाँ मेरा जरा ना ये मतलब निकले नहीं, ये मेरा परिवेट है, छोटा सा गाँव है वो, वहीं पर मैं।
अच्छा, तो सामीन ये गुलाम अब्बास चांडियो साहब थे, आपने इनकी बातचीत भी सुनी। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप खुद से, मतलब अच्छी बात यह है कि आप लोग खुद ही एक दूसरे की मदद के लिए, इनका मकसद ये है कि ये गरीबों का इलाज करें, तो आप ज़रूर तफ्तीश कर सकते हैं इनके बारे में, आप ज़रूर छानबीन कीजिए, आप देखिए कि गुलाम अब्बास चांडियो साहब कैसे आदमी हैं, और अगर आप इनके इस काम में मदद करें डिस्पेंसरी बनाने में तो बहुत अच्छी बात है एक गरीबों के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का अंग्रेज़ी इलाज किया जाए, जहाँ पर जिस तरह की सहूलत मैसर हो इलाज वही होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हिकमत से ठीक हो सकती हैं, होम्योपैथी इलाज भी हो सकता है, सर्जरी वगैरह जो है उसके लिए बड़े हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास चांडियो साहब, अच्छी सी कहानी थी, आपने बहुत अच्छी तरह सुनाई, सादिया कह रही थी मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कोई फिल्म की कहानी सुन रही हूँ, आपकी कहानी सुन
रही हूँ। एक बार जो है ना, अगर कोई भी बखैर हज़रात अगर मेरे साथ ताउन करे तो मैं, मेरे जो 3 कनाल जमीन है मैं उसमें से 1 कनाल अपनी तरफ से देने के लिए मैं तैयार हूँ, ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके।
बिल्कुल, हमने देखिए आपकी तरफ से अपील कर दी, क्योंकि आपकी कहानी जैसी है ना तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप एक ईमानदार और शरीफ इंसान है, और वैसे भी ये हर एक आदमी जो इस तरह के काम में हिस्सा लेता है ये उसका फर्ज बनता है और उसका हक है ये कि वो तफ्तीश करे, देखे,
غلام عباس صاحب کی ریپوٹیشن کیا ہے، کیا وہ واقعی غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر وہ اس طرح کے کام میں آپ سب مل کے بنائیں تو ایک گاؤں کے لیے بہت اچھا سا کام ہوگا اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب ہم ایک چھوٹے سے بچے ہیں اختر زمان خیبر پختونخوا کے، کئی ہفتوں سے ان کی کہانی میں اور سعدیہ دونوں بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہانی نشر ہو جائے، اور سعدیہ نے بڑے پیار سے ان کی کہانی ریکارڈ کی تھی. یہ وعدہ ہے اختر زمان سے کہ ان کی کہانی ہم پہنچا دیں گے امجد ثاقب صاحب کو، میں نے زبانی ان کو بتایا بھی تھا، لیکن چلے ان کی کہانی سنتے ہیں.
جی السلام علیکم، میرا نام اختر زمان ہے اور میں جمروت خیبر ایجنسی میں رہتا ہوں. میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، عمر میں 9th کلاس میں طالب علم ہوں. میں GHSS نمبر 1 جمروت میں پڑھتا ہوں. ہم 6 بہن بھائی ہیں. میرا والد صاحب 2 فرنٹیئر سے ریٹائرڈ ہوا ہے، جو کہ ایک سپاہی کے پوسٹ پر مامور تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد پے در پے دونوں آنکھوں کے 5 آپریشن ہوئے، وہ بھی ناکام رہے. اور ہمارے بڑے بھائی نے 2008 تک 10th جماعت کا امتحان پاس کر کے غربت کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہوا. اور میرے دوسرے بھائی، وہ بھی 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اچانک کینسر کا مرض کا شکار ہوا. اور جو چمک پونجی تھی سب کچھ ان کی بیماری پر خرچ ہوا، مگر 24/4/2008 کو ان کا انتقال ہوا. اور میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. ان دونوں میں ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا. پھر میرے کزن نے مجھے بیت المال نامی ایک اسکول میں داخل کرایا. میں نے پرائمری اسٹینڈرڈ امتحان میں 8th پوزیشن حاصل کی، اور پھر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لیا. 8th کلاس میں مڈل اسٹینڈرڈ امتحان میں پھر 7th پوزیشن حاصل کی. وہاں مجھے ایک سرٹیفکیٹ اور کچھ انعام رقم ملے. اور ابھی بھی میں اسی اسکول میں 10th کلاس میں زیر تعلیم ہوں. ہمارا کمپیوٹر کا ایک دکان تھا، اس میں ہم نے 8,57,000 ہوا. اور پھر والد کو فالج کا بیماری ہوئی. میں اسکول کے بعد دکان پہ ہوتا ہوں، اور ابھی بھی دکان نہیں کارخانے پہ شام کے وقت جاتا ہوں، اور پھر صبح آ کر اسکول جاتا ہوں. اور میں تعلیم کا خواہش مند ہوں، اور میرے والدین بھی یہی خواہش ہے، لیکن مالی وسائل بہت کم ہے.
تو جمروت سے اختر زمان کی کہانی آپ نے سنی. یہ ہوتی ہیں زندگی میں جو حقیقی صعوبتیں ہیں، اور بڑے بہادر لوگ ہیں جو ان سے ہر دن لڑتے ہیں اور پھر اس کے باوجود اپنا کوئی گول رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اختر بھی ایک بہت اچھا بچہ ہے. اختر، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں تمہارا فون ملانے کی، ہمیں یہاں سے نہیں مل رہا. اگر تم ہمیں ایک سیکنڈ کا فون کر لو پلیز، اور سعدیہ دوبارہ پھر اس نمبر پہ ملا لیں گی، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ٹیلی فون کیوں نہیں مل رہا. آج ہمارے فون ویسے گڑبڑ بھی ہیں، اور اسی لیے آپ کو کالرس نہیں سننے میں آ رہے، کیونکہ فون ملتا ہے اور پھر ان کی آواز ہمیں نہیں آتی. اچھا، ایک اچھی سی کہانی نعیم ولد فضل کریم نے بھیجی تھی. یہ معذور ہیں اور بہت شوق سے ہمارے پروگرام سنتے ہیں. ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہیں ڈاکٹروں کے بورڈ کے، جس نے انہیں معذور قرار دیا قاعدے سے. تو حکومت کے پروگرام ہیں ایسے جس میں معذور افراد کی مدد کی جاتی ہے، لیکن باوجود کوشش کے ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکی. تو نعیم، آپ کی کہانی، کیونکہ آپ نے اپنی کہانی نہیں لکھی، آپ نے اپنا مسئلہ لکھا ہے. اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی کہانی تفصیل سے لکھیے، اس میں اپنی زندگی پوری لکھیے، اپنا بچپن لکھیے، جیسے لوگ سناتے ہیں کہانی نا، ویسے کہانی سنائیے. جب یہ کہانی آپ لکھ کے ہمیں بھیج دیں گے تو وہ کہانی ہم میں سے کوئی، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ بول نہیں سکتے اور سن سکتے ہیں، تو سعدیہ آپ کی کہانی پڑھ کے سنا دیں گی، یا کوئی بھی ہم میں سے خالص صاحب سے کہیں گے، وہ بڑے شوق سے آپ کی کہانی پڑھیں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے پھر. تو اس کے بعد اس کہانی کے لیے ہم کسی مہمان کو مدعو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کر دیں، یعنی کسی نہ کسی سے ہم کسی ادارے سے آپ کا رابطہ کروائیں گے. تو سامعین، چلیے اب ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف جانے سے پہلے ایک بار تفصیل سے آپ کو اپنے پتے لکھوا دیں، نوٹ کرنے کو تیار ہو جائیے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 کا تھا، 12 کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائیکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
ان سے رابطہ کرتے ہیں، 2,00,000 روپے لاؤ. اپنے بچیاں کو لے جاؤں.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین پتہ نوٹ کر لیوں گے, ایک بار پھر آپ سے تاکید ہے اور ہم ذرا سختی سے اس پر عمل کرنے والے ہیں کہ آپ اگر اپنی کہانی کی کاپی اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو ہم پھر اس کہانی کو ریکارڈ نہیں کریں گے. پلیز کہانی کی کاپی پھاڑا نہیں کیجیے, وقت لگتا ہے کہانیاں نشر ہونے میں. اچھا سامعین, ایک کہانی ہے ہمارے لکھنے والے جس کے ہیں لال خان, دفع دار لال خان صاحب بلند خان جو ہیں میاں والی کے گاؤں سے ہمیں بھیجتے ہیں یہ, اور ہمیشہ لکھتے ہیں دکھ بھری کہانی, اور واقعی ایک بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کی ہزاروں کاپیاں بنا رکھی ہیں اور یہ بہت ساری جگہوں بھیجتے ہیں, اور میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں. بہت سے لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق والی بات ہے, مگر یہ مذاق والی بات نہیں ہے. آپ اس شخص کی پریشانی کا اندازہ کیجیے جو جس کے پاس پیسے بھی نہ ہوں اور وہ اتنے سارے پیسے کاپیاں بنانے پر اور ڈاک پہ خرچ کر رہا ہو اس امید کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں تو اس کی سنوائی ہوگی اور اس کا مسئلہ کوئی حل کر دے گا. میں لال خان صاحب آج کوشش کرتی رہی کہ کسی کچھ پورا آپ کا بڑا ہی ویسے سچی بات یہ مشکل خط ہوتا ہے, اس میں آپ نے آگے پیچھے بہت الٹا سیدھا حاشیوں پر اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن مجھے ٹیلی فون نمبر نہیں نظر آیا. اگر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ اپنے اگلے خط میں ٹیلی فون نمبر لکھ کے بھیجیے, میں ضرور آپ کی کہانی سنوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ کوئی قانونی جو ہے کسی کو بلا کے آپ کی کہانی سنوا کے کم از کم آپ کو ایک صحیح مشورہ دلوانے کی. ٹھیک ہے, تو لال خان صاحب دفادار لال خان بلند خان ان کو اگر کوئی بھی سن رہا ہو تو ان کو یہ پیغام دے دے. اور اب ہم ایک اور اچھی سی کہانی کی طرف چلتے ہیں. رمضان آنے والے ہیں اور رمضان میں اس کی مناسبت سے یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش اور کی کہانی ہے جو ارشاد بٹ صاحب کی ہے جلال پور جٹاں سے. تو جلال پور جٹاں سے ارشاد بٹ صاحب کی کہانی سننے کے بعد ان سے بات چیت کریں گے.
السلام علیکم, میرا نام ارشاد بٹ ہے, میں جلال پور جٹاں کا رہائشی ہوں. اپنے دوست کی کہانی سنانے جا رہا ہوں. وہ 60 سال کا ادھیڑ میں شخص تھا, زمانے کے حوادث جبر مصائب و علام اس کے چہرے کی جلیوں سے عیاں تھے. وہ جب بھی ملتا کہتا میں نے بڑے بڑوں کے دانت نکالے ہیں, بٹ میں تیرے دانت بھی نکال دوں گا. میں اس کی بات پر مسکرا دیتا. میرا اس سے دوستانہ چند سال پیشتر ہوا تھا. دراصل وہ سائیکل پر دانتوں پھیری لگاتا اور دانتوں کا منجن بیچتا, بڑے بڑوں کے دانت نکالتا. وہ چلتا پھرتا اپنی نوعیت کا موبائل دندان ساز تھا. یوں وہ اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کماتا. 4 برس ہوئے, گرمیوں کی ایک دوپہر ملنے آیا. اتنا عرصہ کہاں غائب رہے ہو, میں نے پوچھا. سلام دعا کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے میڈیکل رپورٹ میرے ہاتھ پہ رکھ دی. وہ آخری سٹیج پر کینسر کا مریض بن چکا تھا. میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. گھر کا سب کچھ بیماری کی نظر ہو چکا تھا. صحیح دست اور فاقے تک نوبت آن پہنچی تھی. وہ لاچار کھڑا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. ان آنسوں میں چھپا کر دکھ اور زمانے کی بے اعتنائی جھلک رہی تھی. اس نے دیوار کے ساتھ پینک لگا دی. میری 3 جوان بیٹیاں ہیں, رات کو بھوکی سوئی تھیں, صبح بھی کچھ میسر نہ تھا. وہ بچوں کی طرح بل کر رو دیا. میں نے البتہ تھوڑی مدد کی, حوصلہ دیا, غلام نبی کو ساتھ لیا اور ایک دوست کے پاس چلا آیا. لوگ دوست کو صدقہ خیرات غریبوں میں بانٹنے کے لیے دیتے, وہ مستحق لوگوں تک پہنچا دیتا. شومی قسمت اس دن کسی نے بھی رقم وغیرہ نہ دی. اگلے دن 12 بجے آنے کا وعدہ ہوا. دوسرے دن غلام نبی 12 بجے آن پہنچا. غم دکھ اور بوجھل قدموں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا. وعدے پہ وعدہ یوں انتظار کرتے 48 گھنٹے گزر گئے. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, تمام رات قیامت کا انتظار کیا. تیسرے دن ایک 12 سالہ لڑکا آن پہنچا. آپ انکل ارشاد ہیں, لڑکے نے پوچھا. جی ہاں, میں نے جواب دیا. میں غلام نبی کا بیٹا ہوں, میرے ابو رات فوت ہو گئے ہیں, ابو کا پیغام لایا ہوں. ارشاد اور اس کے دوست کو کہنا ابا کے راشن کی ضرورت نہ ہے, راشن نہ بھیجیں. لڑکا دیر تک معصوم نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا, وہ کسی چیز کا متلاشی تھا. اسے لگا جیسے اس کا دل میری آنکھوں میں کہیں کھو گیا ہے. میں اپنے آپ کو جرموار تصور کرنے لگا, فضا سوگوار ہو گئی. ایک عظیم سانحہ رونما ہوا جس نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو غریبوں, مسکینوں اور یتیموں کے متعلق ہیں, ان سے روح گردانی ہوئی تھی. ساون کی کٹائیں اس معصوم آنکھوں سے چھم برس پڑی. اس نے مجھے بھی آپ دیدا کر دیا, پھر اشک بہ نکلے. جو ہم پہ گزری سو گزری, مگر شب ہجراں ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. غلام نبی ایک بڑے صدمے سے دوچار کر گیا. اپنی بیٹیوں کی بھوک مٹانے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا. آٹے اور راشن کی تلاش میں موت کی بازی میں قدم رکھ لیا. بلاخر زندگی کی بازی ہار گیا, آٹے کی آرزو کی تکمیل ادھوری رہ گئی. تلاشو آرزو میں عمر گزری, تجھے آج زندگی میں لاؤں کہاں سے. پیروں لگتا ہے جیسے غلام نبی کی اداس روح آٹے کی صدا دیتی ہے. تنہائی میں لگتا ہے اس کی روح دیوار سے ٹیک لگائے کہتی ہے, میری بیٹیاں رات بھوکی سوئی تھی. ارشاد کو چپ لگ گئی. اپنے سے کہتا ہوں, ارشاد تجھے کیا ہو گیا ہے, اداس کیوں ہو؟ زمانے میں کتنے غلام نبی آئے اور سسک کا دنیا سے ودا ہوئے. زمانے نے سب کو بلا دیا, زمانہ غلام نبی کو بھی بلا دے گا. ارشاد کا ہے کا دکھ اور پچھتاوا. بہرحال غلام نبی کی موت نے ارشاد کو زندگی کی نئی جہت سے روشناس کر دیا. پختہ عزم لے کر اٹھا اور شروعات کر دی. دوستوں سے کرلہ منت کیا, صدقہ حرات مالی امداد اکٹھی کرنے لگا. یوں سب سے پہلا راشن غلام نبی کی بیٹیوں کو دیا. اتنی بہنیں آپ ہو؟ میں نے پوچھا. ہم 3 بہنیں ہیں, وہ ایک ساتھ آن کھڑی ہوں. چھوٹی بیٹی کے سر پر پیار دیا, تب ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. میں آنسو پی گیا, میں اندر سے بہت گائل ہوا. مجھے لگا جیسے غلام نبی کا دھندلا سا چہرہ بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہو, جیسے اس کی روح کو تسکین ملی ہو, جیسے وہ مسکرا دیا ہو. غلام نبی آ سکو تو آؤ, انہی راہوں پہ لوٹ آؤ, تمہارے گھر کا یہی راستہ ہے. بیٹیوں کی نظریں دروازے پہ جمی ہیں, باپ کے پیار کو ترسی ہیں. یہ پرایا دھن ہیں, ان کو باہوں میں لے لو, باپ کی شفقت کو تڑپتی ہیں. تینوں کی شادیاں غریب گھرانوں میں ہوئی ہیں. ساڈا چڑیاں دا چمبا اے بابل اساں اڑ جانا. پھر وہ اڑ گئی یا گھر غلام نبی کے آنگن کو سونا کر گئی. اب راشن والی لسٹ میں غلام نبی بیوہ کا نام ٹاپ پر ہوتا ہے. غلام نبی کی ایک فیملی سے شروع ہونے والا راشن آج 45 سے زائد گھرانے تک جا پہنچا ہے, جس میں بیوہ, مزدور, صالح زدہ اور سفید پوش افراد شامل ہیں. ہاں البتہ کسی ذاتی تعریف و ستائش سے بالا بالا. غلام نبی نے مٹ کر انسانیت کے لیے محبت, درد دل اور زندگی کے نئے اسلوب سکھلا دیے. رمضان 2014 سے 4 دن پہلے پروگرام سٹارٹ کرنے کے اثار مدعوم نظر آئے. ہاتھ اٹھا کر اللہ جی سے دعا کری, اگر میرا ادنا سا کام پسند ہے تو پیسوں کا بندوبست کر دیں. شارٹ نوٹس پر پیسے اکٹھے ہو گئے. میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ میرا کام پسند ہوا ہے. خوشی سے جھوم اٹھا اور وعدہ کیا آئندہ پیدل چل کر گھر گھر راشن کی پرچی پہنچاؤں گا. یوں ہر قدم پر انجانے سی خوشی ہوتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. روح, دل, دماغ جیسے پھول کی پتیوں سے بھر گئے ہوں. ہر سو پھول ان کی نہ محسوس کرتا ہوں. رمضان چاند نظر آنے سے پہلے راشن پایا تکمیل تک پہنچاتا ہوں. جو دو صاحبان اس کار حیر میں پیسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صلہ عظیم عطا فرمائے. میں اس کام کو بہت آگے لے جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس نئے کام میں میری مدد فرمائے. آمین. میری بحریہ ٹون کے ملک ریاض صاحب, بل گیٹس, سٹیو جابز اور دیگر اربپتی لوگوں سے درخواست ہے کہ غریبوں, مسکینوں, ندار اور یتیموں کا خیال رکھیں. بادہ ان کے پڑوس میں کوئی دوسرا غلام بھی اور اس کی بیٹیاں روٹی کے لیے نہ سسک رہی ہوں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کام نہ تھے کرو بیا. تمام لسنرز کو میری طرف سے السلام علیکم. ارشاد بٹ, جٹا, گجرات.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو ارشاد بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ارشاد صاحب. ارشاد صاحب
وعلیکم السلام.
آپ نے بتایا کہ یہ جو 45 گھروں کا راشن رمضان کے مہینے میں آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے دوستوں کا تعاون شامل ہے, تو ضرور ایسے لوگوں کا نام ہمیں بتانا چاہیے, تو کچھ آپ بتانا چاہیں تو ضرور بتا سکتے ہیں آپ کے جو دوست شامل ہیں اس میں آپ کے ساتھ.
میڈم اس میں اعجاز گوندل صاحب ہیں کینیڈا سے, پھر ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر وقار گوندل, وہ بھی کینیڈا میں ہیں, وہ کافی سارے پیسے بھیج چکے ہیں. ساری پھر ہیں آصف بٹ انگلینڈ سے, وہ پیسے بھیج چکے ہیں. ڈاکٹر مبشر صاحب ہیں جلال جٹا میں, وہ ساد رشید صاحب ہیں, پھر میجر عمر صاحب ہیں, تو ایسے اور سے دوست ہیں, زیب صاحب ہیں, یہ سب لوگ پیسے بھیجتے ہیں, بلکہ خود آ کے دکان سے یا گھر پہ آ کے مجھے دیتے ہیں, تو پھر میں کیٹرنگ کر کے جتنا راشن لینا ہوتا ہے میں پھر دکان والوں پہ جا کے ان کو پیمنٹ کر دیتا ہوں.
مجھے اتنی ایک بات اچھی لگی, آپ نے جو کہانی بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ رسیدیں بھی لگا کے بھیجی ہیں جو آپ دکان میں جا کے راشن خریدتے ہیں, اور اس پہ سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں حساب کتاب دینا, بھائی ہم تو ایماندار ہیں ہم حساب کیوں دیں, مگر اصل بات یہ ہے کہ ایماندار رہنے کے لیے حساب کتاب رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں.
انہوں نے آج تک نہیں میرے سے حساب لیا.
نہیں مجھے معلوم ہے, ظاہر ہے,
مینٹین کر رہا ہوں, تو میرا ضمیر مطمئن ہے, میرا دل مطمئن ہے, میں خود مطمئن ہوں.
مگر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ باوجود اس کے کہ آپ سے کسی نے حساب نہیں مانگا آپ پھر بھی حساب رکھتے ہیں, مطلب یہ ایک امانت کی وہ ہوتی ہے نشانی کہ آدمی خود سے اتنا کانشیس ہو کہ وہ ہر پیسے کا حساب رکھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی کہانی سن کے, اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ جیسے جو رمضان میں کام کرتے ہیں اگر آپ پورے سال یہ کام کر سکیں, اور یہ سارے جن کی پوری لسٹ آپ نے بھیجی.
تھوڑے سے پیسے بچا لیتا ہوں, تو پھر آن اینڈ آف جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں.
اچھا, تو مطلب ویسے اپیل تو انہیں سے کی جا سکتی ہے جو نیک دل لوگ ہوتے ہیں, انہیں پہ زیادہ بار بھی ڈالا جا سکتا ہے, تو آپ کے جو دوست ہیں بلکہ میں ان سے اپیل کروں گی خاص طور پہ جو باہر ہیں, کیونکہ باہر سے ظاہر ہے مقابلتاً پیسے بھیجنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی قیمت پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے, تو اگر وہ مزید پیسے بھیج سکتے ہوں تو اتنا نیک کام ہے, اس میں اور بھی لوگوں کو شامل کریں. یہاں بہت سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں فوراً, تو اگر آپ کے دوست آس پاس کچھ لوگوں سے پوچھیں تو شاید بہت سے پیسے آپ کے اس پروگرام میں آئیں گے. اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیے شاہ صاحب, میں ایک اچھا سا خط سنانا چاہتی ہوں. یہ ہمارے پروگرام میں ایک آئی تھی بچی ماریا ادریس, اس کا نام ہے ماریا ادریس مغل, اور لاہور سے انہوں نے اپنی کہانی سنائی تھی جو بہت اچھی کہانی تھی. اب ان کی اس وقت انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود ہی جو ہے نا اپنے حالات کو سمجھوتا کر کے ٹھیک کر لیں گے, لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اب آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے کچھ کریں کسی طرح مجھے اپنے پاس بلا لیں, میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر لوں گی اور میں آپ ہی کی طرح وائس آف امریکہ میں شو کرنا چاہتی ہوں. میں بہت اچھا بول سکتی ہوں, آپ میرا ایڈمیشن امریکہ کی کسی اچھی سی یونیورسٹی میں کروا سکتی ہیں, مجھے لاء میں انٹرسٹ ہے, اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو لاہور کی کسی اچھی سی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروا دیں. تو ماریا بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ امریکہ میں صرف بچے اپنی محنت سے آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں اسکالرشپس ہیں بہت ساری, اور ویزا لگنے کی شرط یہی ہے کہ آپ کے اتنے اچھے نمبر ہوں کہ کوئی یونیورسٹی آپ کو اسکالرشپ دے یا داخلہ دے. اور اگر ایڈمیشن آپ کو مل بھی جائے تو جب تک آپ کو اسکالرشپ نہیں ہوگی تو یہاں پڑھنا بہت مشکل ہوگا. میری دعا ہے کہ آپ ضرور وائس آف امریکہ میں پڑھ لکھ کے بڑی ہو جائیں اور وائس آف امریکہ میں کام کریں, لیکن پہلے آپ پڑھیے. اور ڈاکٹر مجھے ثاقب پچھلے پروگرام میں تھے, انہوں نے ہر بچے سے جس نے اس طرح کی کسی چیز کی درخواست کی تھی اسے کہا تھا کہ اگر آپ بہت اچھے نمبر لائیں گے, اور ان کی نظر میں اے گریڈ محض آنا اچھے نمبر نہیں ہے, اے گریڈ میں بھی مطلب آپ کی پرسنٹیج بہت اعلیٰ ہونی چاہیے, تو وہ پوری یونیورسٹی کا خرچ اٹھانے کو تیار ہیں ایسے بچوں کا, کسی اچھی سی یونیورسٹی میں بورڈنگ کا ہر چیز کا. تو ماریا میں آپ سے کہوں گی کہ یہ وقت ہے کہ آپ خوب محنت کریے تاکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو اسکالرشپ دے سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں, اس طرح کاروان علم والے بھی جو ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں. تو ارشاد بٹ صاحب یہ مجھے بتائیے, آپ کو شعر شاعری کا بہت شوق ہے, میں نے دیکھا ذوق بھی بہت اچھا ہے آپ کا, کیسے یہ پیدا ہوا آپ میں؟
بس اخبار پڑھتے, کوئی اچھی سی چیزیں پڑھتا ہوں, اور رفیع صاحب کے گانے اور ایسے جو گلزار ہیں یا ساحل لدھیانی ہیں, فیض احمد فیض ہیں, تو ان کے میں یہ جو ہے بڑے دلچسپی سے سنتا ہوں, پھر یاد کر لیتا ہوں.
اچھا تو رفیع صاحب کا کون سا گانا آپ کو پسند ہے؟
رفیع صاحب جی ڈھیر سارے, ایک سے بڑھ کر ایک, یہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, مجھے دنیا والو شرابی نہ سمجھو, اور بہت سارے پتھر کے فنم. میں تو بہت زیادہ کسی زمانے میں جب میں ایئر فورس میں تھا تو میڈم وہ بہت ایک لطیفہ میرے ساتھ ہوا
جی,
میں جب لانس رائٹ تھا تو 5 روپے کٹ جاتے تھے, آپ کو ضروری سینما دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو 5 ٹکٹیں ملتی تھی, تو مہینے بھر آپ ضروری جا کے تو سینما دیکھ لیں گے.
اچھا
تو میں نے اپلیکیشن دی, آئی واز ویری ریلیجیس مائنڈیڈ دین, 1972 کی میں بات کر رہا ہوں, تو میں نے اپلیکیشن دیا کہ جی میں فلم تو دیکھتا نہیں ہوں, تو یہ میرے جو 5 روپے, آپ 5 روپے بہت چیز ہوتی تھی, یہ میرے ماسٹ فنڈ میں مچو فنڈ میں جمع کرا دیں.
اچھا
تو جو میرے آفیسر کمانڈنگ تھے اسکواڈن نئی میں ہان, انہوں نے کہا جی میں لانس مائی کو دیکھنا چاہتا ہوں, پھر میں پیشی ہو گئی کہ آپ ہیں, آپ نے یہ درخواست دیا, آپ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے فلم؟ میں نے کہا جی میں مجھے ہونا ہوتا ہے.
اچھا
پھر 1974 میں جب میں لاہور آیا تو مغل اعظم فلم لگی, تو پہلے اعلان ہو جاتا تھا ٹی وی پہ, تو میں نے اپلیکیشن دے دیا کہ آئی ہیو این ارجنٹ پیس آف جاب ایٹ ہوم اینڈ آئی وانٹ 6 ڈیز لیو. 6 دن کی لیو لی اور ادھر ہی ٹھہرا, ادھر ہی فلم مغل اعظم دیکھ کے تو میں گھر پہ آ کے 6 دن ٹھہرا. کتنا کنٹراسٹ ہے, ایک میں اپلیکیشن دے رہا ہوں کہ میں فلمیں نہیں دیکھنا چاہتا, اور ایک وہ ہے کہ میں چھٹی لے کے.
میں یہی پوچھ رہا چاہتی ہوں گناہ کا خوف کہاں چلا گیا تھا اس وقت؟
میڈم صاحب بات یہ ہے آدمی کے حالات بدلتے ہیں,
اور
ابھی میں سنتا ہوں صبح میں جب کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہوں تو استاد بڑے کلام علی کو میں سنتا ہوں, رفیع صاحب کو سنتا ہوں,
کیا کیا اچھے نام آپ نے لیے. وقت ختم نہ ہو رہا ہوتا تو ہم آپ کو بلکہ استاد بڑے غلام علی کا کوئی گیت سناتے, مجھے میرے بہت پسندیدہ آرٹسٹ ہیں وہ. تو چلیے ارشاد بٹ صاحب بہت شکریہ, اب چند سیکنڈ باقی ہیں تو اس لیے میں اجازت چاہوں گی آپ سے بھی اور سننے والوں سے بھی. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر آپ کی جانی پہچانی سعدیہ اسد, اور ہمارے انجینئر نیلسن لوپیز, شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔